بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعما بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر ہم انسان کو رحمت دے کر چھین لیتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے اور کفر کرنے لگتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچانے کے بعد نعمت اور آرام کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ اب تو ہماری ساری برائیاں چلی گئیں، اور وہ خوش ہو کر اکڑنے لگتا ہے۔ अलावा उन लोगों के जो ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक आमाल किए हैं, कि उनके लिए मगफरत है और बहुत बड़ा अज्र भी है।
रेडियो तेरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत है अब्बास सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाए। सामिन अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब अहमद मीरजादे, जो सूरह हूद की आयत नंबर 9 से लेकर 11 तक की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। अजीज सामिन, हमारी रात की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात शॉर्ट वेव में 49 मीटर बैंड मुताबिक 6000 किलोहर्ट्स और मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्स पर पेश की जा रही हैं। अब आप हमारी नशरियात अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। हमारी रेडियो सर्विस के तमाम प्रोग्राम लाइव नशर किए जाते हैं और सामिन के लिए आर्काइव की सहूलत भी मौजूद है। आप इंटरनेट के जरिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को कनेक्ट करें और जब जी चाहे ताज़ा तरीन खबरें और दूसरे मालूमाती प्रोग्राम समात फरमाएं। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट का विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है urdu.sahartv.ir। और समीन अब पेश खिदमत है रात की नशरियात में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों की तफसील। सबसे पहले हालात हाजरा के जायजे पर मुश्तमिल प्रोग्राम नीम निगाह पेश किया जाएगा। नीम निगाह के बाद सुन सकेंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और समीन कुरान और जिंदगी हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज समात फरमाइए प्रोग्राम नीम निगाह। अजीज सामिन, प्रोग्राम नीम निगाह के साथ हाजिर खिदमत हैं। पहले समात फरमाएं खबरें। रेडियो तेहरान से आलमी खबरों के साथ हाजिर खिदमत हैं। अब सबसे पहले पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। इस्लामी जमहूरी ईरान के वजीर खारजा ने एक ट्वीट में अपने कामयाब दौरे वेनेजुएला की तफसीलात बयान की हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने हिज़्ब इख्तलाफ की जमातों पर कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए फौज को बगावत के लिए उकसाने का इल्ज़ाम आयद किया है। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली में आवाम को माहौलियाती आलूदगी से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी अरब ने हिंदुस्तान में ताज़ा सरमायाकारी का ऐलान किया है और इराक़ की अवामी रज़ाकार फोर्स अल-हशद-उश-शाबी ने मशरक़ी सलाहुद्दीन में दहशतगर्द गिरोह दाइश का हमला पसपा कर दिया है। समात फरमाइए तफसील से खबरें। इस्लामी जमहूरी ईरान के वजीर खारजा ने एक ट्वीट में अपने कामयाब दौरे वेनेजुएला की तफसीलात बयान करते हुए कहा कि वेनेजुएला के आला हुकाम मिन जुमला सदर मदोरो से मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात की तोसी और इस्तेकाम पर जोर दिया गया है। इस्लामी जमहूरी ईरान के वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने जुमे की सुबह काराकास में वेनेजुएला के हुकाम से होने वाली मुलाकातों का अपने ट्विटर पेज पर वीडियो अपलोड करके लिखा है कि हमने वेनेजुएला में सदर निकोलास मादोरो, नायब सदर डेल्सी रोड्रीगज, वजीर खारजा और दीगर आला हुकाम से मुलाकात की और बाहमी ताल्लुकात के फरोग के बारे में तबादला ख्याल किया। वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा कि हमने सामोल रॉबिन्सन इदारे में मगरबी मुल्कों की पॉलिसियों और टेक्टिक के बारे में एक तकरीर भी की। ईरान के वजीर खारजा लातिनी अमरीका के तीन ममालिक क्यूबा, बोलीविया और वेनेजुएला के सिलसिलावार दौरे में बुध को पहले काराकास पहुंचे, जहां वेनेजुएला के हुकाम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। जवाद जरीफ ने जुमरात को वेनेजुएला के वजीर खारजा के साथ मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस मुल्क के सदर का तख्ता उलटने के अमरीकी कारजार में उनकी इस्तेकामत को सराहा और कहा कि मगरब की हयमोनी का दौर खत्म हो चुका है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ईरान के वजीर खारजा वेनेजुएला के सदर से मुलाकात के लिए रवाना हुए, जहां उनका पुरतपाक खैर मकदम किया गया। وزیر خارجہ جواد ظریف نے کاراکاس میں اپنے دورے کے آخری مرحلے میں وینزویلا کی ٹی وی چینل کو تفصیلی انٹرویو دیا اور اپنے دورے امریکہ کے صدارتی انتخابات، ایران، وینزویلا کے خلاف امریکہ کی یک طرفہ پابندیوں اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس بریگیڈ کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بارے میں مختلف سوالوں کے جوابات دیے۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف وینزویلا کا دورہ مکمل کرنے کے بعد کیوبا کے اعلی حکام سے ملاقات کے لیے دارالحکومت ہاوانا پہنچ گئے ہیں۔ امریکہ میں 2020 کے صدارتی انتخابات کے امیدواروں کے درمیان جیت کا تنازعہ شدت اختیار کر گیا اور صدر ٹرمپ نے اپنے مخالفین پر ووٹ چوری کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران دعویٰ کیا ہے کہ انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے اور مخالفین ان کی کامیابی کو چرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے نہ صرف امریکہ کے سیاسی نظام کو کرپٹ قرار دے رہے ہیں بلکہ دھاندلی اور ووٹ چرانے کے الزامات کا اعادہ کر کے ملک کے انتخابی نظام پر بھی انہوں نے سوالیہ نشان لگا دیے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایسے وقت میں انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی اور اپنی حتمی فتح کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب تک سامنے آنے والے نتائج کے مطابق ان کے حریف جو بائیڈن کو حتمی جیت کے لیے صرف 6 الیکٹرول ووٹوں کی ضرورت ہے۔ ادھر امریکی عدالتوں نے صدر ٹرمپ کی قانونی کمیٹیوں کی جانب سے دائر کی جانے والی انتخابی عذرداریوں کو مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کے حریف جو بائیڈن نے اپنی فتح کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل ہونے پر ان کی ہی فتح کا اعلان کیا جائے گا۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کو 3 روز گزر چکے ہیں، تام ڈاک کے ذریعے ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی مکمل نہ ہونے کی وجہ سے تاحال نتائج کا اعلان نہیں کیا جا سکا۔ اسی دوران اطلاعات ہیں کہ امریکہ کے کئی شہروں میں ٹرمپ کے حامی اور مخالفین دونوں پچھلے 3 روز سے مسلسل مظاہرے کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے حامی اضافی وقت میں موصول ہونے والے ووٹوں کی گنتی روکنے کا اور بائیڈن کے حامی گنتی جاری رکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس وقت امریکی سماج پوری طرح سے 2 حصوں میں بٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور مختلف شہروں میں پرآشوب مظاہروں اور حتیٰ دونوں امیدواروں کے حامیوں کے درمیان مسلح تصادم کے خدشات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق پچھلے 7 ماہ کے دوران ملک میں اسلحے کی فروخت میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2016 کے انتخابات کے موقع پر فروخت ہونے والے ہتھیاروں سے کئی گنا زیادہ ہتھیار اس سال فروخت ہوئے ہیں۔ رپورٹوں میں نشاندہی کی گئی ہے کہ 2020 کے آغاز سے اب تک امریکہ میں اسلحے کی فروخت کے 17 ملین سودے انجام پائے ہیں، جبکہ سن 2016 میں یہ تعداد 15.5 ملین اور گزشتہ سال 13 ملین سے کچھ زیادہ تھی۔ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین اور اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کے رہنما بلاول بھٹو زرداری نے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے بیان سے اپنی جماعت کی لاتعلقی کا اعلان کیا ہے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے بلاول زرداری کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی تقریر میں عسکری عہدیداروں کے نام سنے تو انہیں دھچکا لگا، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے واضح اور ٹھوس ثبوت کے بغیر نام نہیں لیے ہوں گے کیونکہ وہ 3 بار ملک کے وزیراعظم رہ چکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے کسی ایک ادارے کو نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو قصوروار ٹھہرانے پر اتفاق ہوا تھا۔ قبل ذکر ہے کہ لندن میں مقیم پاکستان کے اپوزیشن رہنما اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے گوجرانوالہ میں اپوزیشن کے تحت پی ڈی ایم کے پہلے جلسے سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے پاکستانی فوج کے سربراہ اور آئی ایس آئی چیف کا نام لے کر دونوں عسکری عہدیداروں پر سنگین الزامات عائد کیے تھے۔ پاکستان کے وزیر عمران خان نے حزب اختلاف کی جماعتوں پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے فوج کو بغاوت کے لیے اکسانے کا الزام عائد کیا ہے۔ سوات میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ 30 سال حکمرانی کر کے ملک کو لوٹنے والی دونوں جماعتوں کے سربراہان این آر او مانگ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل مشرف نے شریف اور زرداری کو این آر او دے کر اس ملک پر سب سے بڑا ظلم کیا کیونکہ ان دونوں نے پاکستان کا قرض 6,000 ارب سے 30,000 ارب تک پہنچا دیا۔ وزیراعظم عمران خان نے اپوزیشن کے خلاف اپنے لب و لہجہ مزید سخت کرتے ہوئے کہا کہ سارے پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان میں سے ایک ڈاکو لندن میں بیٹھ کر فوج کو بغاوت کے لیے اکسا رہا ہے۔ ان کا اشارہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی جانب تھا جو عدالتی فیصلے کے تحت علاج کے لیے گزشتہ سال لندن گئے تھے اور تب سے وہاں مقیم ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ نواز شریف نے فوج اور عدلیہ پر حملہ کر کے جو کھیل شروع کیا ہے وہ ملک سے کھلی دشمنی کے مترادف ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی ہند نواز جماعت نیشنل کانگریس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے کہا کہ ہمارا ملک گاندھی کا ہندوستان ہے، بی جے پی کا ہندوستان نہیں ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق جموں میں نیشنل کانفرنس کے کارکنوں کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ نے مرکز میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کی پالیسیوں پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی گزشتہ 28 برس سے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کشمیری پنڈتوں کو واپس کشمیر میں لے کر آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی 5 سال کی حکومت کا ایک دور ختم کر کے اب دوسرے 5 سالہ دور میں حکومت کر رہی ہے اور یہ 5 سال بھی گزر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری پنڈت آج بھی وادی میں اپنے گھروں کو لوٹنے کا انتظار معاف کیجیے گا اپنے گھروں کو لوٹنے کا انتظار کر رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا۔ نیشنل کانفرنس کے کارکنوں کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فاروق عبداللہ کے بیٹے اور سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بھی جموں کشمیر کے بارے میں مرکزی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کی۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ بھارتی جنتا پارٹی کہتی ہے کہ دفعہ 370 کی وجہ سے کشمیری عوام بہت سے حقوق سے محروم اور ملک کے باقی حصوں سے کٹے ہوئے تھے، لیکن میں یہ پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد اس علاقے کے لوگ پہلے سے کہیں زیادہ محرومی کا شکار اور ملک کے دیگر حصوں سے کٹ کر رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کو ختم کرنا سب سے بڑا اور غلط قدم تھا اور ہم اپنی سرزمین میں محفوظ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال 3 مہینے ترقیات منصوبے پر عمل کرنے کے لیے بہت ہوتے ہیں، لیکن مرکزی حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں عوام کو ماحولیاتی آلودگی سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبرساں ایجنسی یوہنائی کے مطابق دہلی میں شہریوں کو جمعے کو بھی ماحولیاتی آلودگی سے کوئی راحت نہ ملی۔ خبروں کے مطابق جمعے کو آلودگی کا انڈیکس دہلی کے تقریباً سبھی علاقوں میں 400 سے عبور کر گیا، جو شدید خراب زمرے میں آتی ہے۔ دہلی آلودگی کنٹرول بورڈ کے مطابق بعض علاقوں میں اے کیو آئی کی سطح 430 تک پہنچ گئی۔ ریاستی حکومت نے آلودگی کے پیش نظر دیوالی کے موقع پر دہلی میں پٹاخے چھوڑنے پر 30 نومبر تک پابندی عائد کر دی ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ دہلی میں شدید آلودگی کی وجہ سے سانس کے مریضوں کو دشواری کا سامنا ہے اور بوڑھے اور بچے بھی آلودگی سے سخت پریشان ہیں۔ سعودی عرب کے سرکاری سرمایہ کاری فنڈ پی آئی ایف نے ہندوستان کی ریلائنس ریٹیل لمیٹڈ کے 2.04% حصص خریدنے کا اعلان کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب نے ہندوستانی فرم کے یہ حصص ایک ارب تیس کروڑ ڈالر میں خریدے ہیں۔ اطلاعات مطابق ریلائنس ریٹیل لمیٹڈ تیل سے ٹیلی مواصلات تک مختلف شعبوں میں کاروبار کرنے والے ہندوستانیوں کے بڑے گروپ ریلائنس کی تھوک پرچون کا کاروبار کرنے والی شاخ ہے۔ ریلائنس انڈسٹریز ایشیا کے اور ہندوستان کے امیر ترین شخص مکیش امبانی کی ملکیت ہے۔ مکیش امبانی نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا ہے کہ ریلائنس کی سعودی عرب سے ایک طویل شراکت داری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ یعنی پی آئی ایف سعودی عرب میں معاشی تبدیلیوں کے عمل میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ خیال رہے ہندوستان میں بی جے پی حکومت کے آنے کے بعد سے سعودی عرب کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات کو سیاسی اور اقتصادی سمیت مختلف شعبوں میں خاصا فروغ ملا ہے۔ عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے مشرقی صلاح الدین میں دہشت گرد گلو داعش کا حملہ پسپا کر دیا۔ عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے جوانوں نے مشرقی صوبہ صلاح الدین کے العیس علاقے میں داعش دہشت گردوں کے حملوں اور در اندازی کو ناکام بنا دیا۔ اس کارروائی میں متعدد داعش دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اس سے قبل صوبہ الانبار میں الحشد الشعبی کے آپریشنل کمانڈر قاسم مسلح نے اعلان کیا تھا کہ مغربی الانبار کے صحرائی علاقوں میں داعش دہشت گرد گروہ کی سپلائی لائنوں کو کاٹ دیا گیا ہے۔ دہشت گرد گروہ داعش کے باقیات کے حملے بڑھنے کے بعد الحشد الشعبی نے حالیہ 2 ہفتوں سے صوبہ دیالہ اور صوبہ الانبار میں کئی خصوصی آپریشن شروع کیے ہیں اور اب تک کئی اہم علاقوں میں امن و سیکورٹی قائم کرنے کے ساتھ ہی داعش کے اہم ٹھکانوں کو تباہ اور کئی دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ یمنی ذرائع نے اس ملک کے مختلف علاقوں پر جار سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں کے حملے جاری رہنے کی خبر دی ہے۔ جار سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے جمعے کو الحدیدہ، الجوف اور معرب صوبوں اور اس ملک کی سرحدی علاقوں پر کئی بار بمباری کی۔ خبروں کے مطابق سعودی اتحاد نے شمالی یمن کے صوبہ صعدہ کے سرحدی ضلع شدا کے علاقوں کو بھی اپنے جارحانہ حملوں کا نشانہ بنایا۔ سعودی اتحاد نے الحدیدہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یمن کے مختلف علاقوں پر فضائی حملے کیے اور توپ خانوں سے گولہ باری کی۔ گزشتہ دنوں سے یمن پر جاری سعودی اتحاد کے حملوں میں شدت آ گئی اور اس کے جواب میں یمنی جوانوں نے سعودی عرب کے بعض علاقوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ دوسری جانب یمن کے صوبہ شبوہ کے عوام نے متحدہ عرب امارات اور اس سے وابستہ دہشت گردوں کے جرائم کا شکار ہونے والوں کی ایک تنظیم تشکیل دی ہے۔ القدس العربی کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات اور اس کے ایجنٹوں کے جرائم کے پینٹ چڑھنے والے یمنی خاندانوں نے جمعے کو ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ امارات اور اس سے وابستہ دہشت گردوں کا شکار ہونے والوں کی تنظیم سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور ان کے ایجنٹوں کو سزا دینے کے لیے تشکیل دی گئی ہے، اور اس انجمن کا دوسرا مقصد حقائق کا پتہ لگانا اور عدالت کے ذریعے متاثرہ خاندانوں کی مدد کرنا ہے۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا، امریکہ کے حالیہ انتخابات میں دونوں طرف جیتنے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں، اور اس حالیہ انتخابات کے بارے میں ہمارے ساتھی علی عباس رضوی نے پاکستان کے معروف تجزیہ نگار علی رضا علوی سے بات کی ہے، سماعت فرمائے۔
امریکی صدارتی انتخابات جو ہیں بری طرح اس وقت ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور ٹرمپ جو ہے لگتا ہے کہ اس کے منہ کو جو خون لگا ہے وہ اس سے جان چھڑانے کی پوزیشن میں نہیں آ رہا، اور صرف لڑائی کے موڈ میں لگ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا آدمی جو ابھی انتخابات شروع ہی نہیں ہوئے اور صرف ایک ڈائیلاگس کا سلسلہ جاری تھا جو بائیڈن اور ٹرمپ کا، تو اس وقت ہی وہ شخص کہہ چکا ہے کہ یہ اس دفعہ انتقال اقتدار جو ہے وہ اتنا پرامن انداز میں نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر پرامن انداز میں نہیں ہوگا تو امریکہ کا صدر خود کہہ رہا ہے کہ پھر خون ریزی ہوگی، اور اگر خون ریزی ہوگی تو حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے۔ اس کے بعد امریکن انتظامیہ جو ہے، امریکن فوج اور امریکن جو ہے پولیس جو ہے، ہماری اطلاعات کے مطابق وہ بھی خاصے الرٹ ہیں، اور ان کو بہت زیادہ اس بات کی فکر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت تک امریکہ کی 43 ریاستوں میں الیکشن کے متعلق 190 مقدمات درج ہو چکے ہیں اس وقت تک، اور یہ مقدمات مسلسل درج ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی سارے رزلٹ جو ہیں وہ ابھی نہیں آئے، نتائج جو ہیں آدھے آئے ہیں، اور مطلب جو ابھی تک کی جو پوزیشن ہے اس میں جو بائیڈن خاصا آگے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ ٹرمپ جو ہے خاصا پیچھے ہے، لیکن اس نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ میں جیت رہا ہوں۔ جو بائیڈن کا اس میں بڑا با اخلاق اور بڑا اچھا سلسلہ ہے کہ اس نے تمیز سے بات کی ہے، اس نے بالکل، حالانکہ وہ جیت رہا ہے، وہ بہت آگے جا رہا ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں جیت رہا ہوں، اس نے کہا کہ ہم کامیابی کے سفر کی طرف گامزن ہیں، اور وہ کہتا ہے، ٹرمپ کہتا ہے میں جیت چکا ہوں۔ اب کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ امریکی صدر کو آج فیس بک نے وارننگ دی ہے کہ جب اس نے لکھا اپنے فیس بک پہ اپنی یہ بات لکھی کہ میں جیت چکا ہوں، تو فیس بک نے اس کو پرسنلی وارن کیا، اور اس کے جواب میں فیس بک نے ایز پر آفیشیل اپنے ادارے کے طور پہ کہا کہ یہ ٹرمپ کی یہ اعلان فتح جو ہے وہ جعلی ہے، یہ جھوٹ ہے، اور انہوں نے اس کی وضاحت پیش کی کہ ابھی انتخابی عمل جاری ہے اور یہ سلسلہ ہے۔ یعنی امریکی صدر کی اخلاقی زبوحالی کی یہ ایک مثال میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ پھر ایک اور بات کہ یہ جیسے زاہد صاحب فرما رہے تھے کہ کیوں ہوں گے، ایک بات ہے کہ کیا ہمیں امریکہ سے دشمنی ہے، امریکہ ہمارا مخالف ہے، ہم مرگ بر امریکہ کہتے ہیں تو ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان انتخابات کے بعد حالات خراب ہوں گے؟ نہیں، لاجک بتاتا ہوں۔ امریکہ کے اپنے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ امریکہ میں ایک ہر 100 بندے کے پاس 120 اسلحے کے ویپنز ہیں، یعنی امریکہ کے اندر جو رولز ہیں اس کے مطابق اسلحے کی جو آزادی ہے ان کو میسر ہے، حالانکہ باقی تو دنیا میں وہ اسلحے کے خلاف کمپین چلاتے ہیں اور معاملات کرتے ہیں، لیکن ان میں یعنی کچھ لوگوں کے پاس ایک نہیں دو ویپنز ہیں، یعنی ہر 100 بندے کے پاس 120 ویپنز ہیں، تو جب وہ باہر نکلیں گے تو معاملہ خراب ہوگا۔ پھر ابھی ایک اور رپورٹس آئی ہیں، ان رپورٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ خون ریزی کا بھی خطرہ ہے، اور تصادم جو ہے شدت پسندی تو بہت زیادہ ہوگی۔ پھر ابھی ٹرمپ نے خود جو کہا، یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہم تجزیہ نہیں کر رہے، اس کی گفتگو کو ہم دیکھ رہے ہیں، ٹرمپ خود کہتا ہے کہ میرا فیصلہ عدالت کرے گی، سپریم کورٹ کرے گی۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ 190 کے لگ بھگ جو کیسز آلریڈی دائر ہو چکے ہیں، پھر ٹرمپ خود سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ کر رہا ہے، تو یوں لگ رہا ہے کہ امریکی سپریم کورٹ جو ہے امریکہ کے انتخابی نتائج کا اکھاڑا بن جائے گی، صرف سوسائٹی نہیں، صرف سماج۔
تو کیا یہ سمجھا جائے کہ پچھلے دنوں جو ٹرمپ نے عدالتوں کے ججوں کو مقرر کیا اور معزول کیا، جو سارے اقدامات ہوئے ججوں میں، عدلیہ میں، وہ سوچی سمجھی سازش تھی اسی سلسلے کے لیے؟
تو بالکل اسی طرح ہے، وہ پلان اس کو کہیں نہ کہیں سے، ظاہر ہے کہ وہ پریزیڈنٹ تھا اور اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ چیزیں آ رہی ہیں، رپورٹس آ رہی تھیں، اس کو جو سیکرٹ رپورٹس مل رہی تھی یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں ایسی بات تھی، تبھی تو وہ شروع سے بکھلایا ہوا تھا، اور اس کی یہ بکھلاہٹ کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ وہاں رد و بدل کر رہا تھا، وہ دھمکیاں دے رہا تھا، وہ سوشل میڈیا پہ باتیں کر رہا تھا. وہ کہہ رہا، اگر مثال ہے کہ اگر ایک بندے کو 100% یقین ہو کہ میں نے ہر صورت میں جیت ہی جانا ہے، تو وہ اس طرح کی بے وقوفانہ احمقانہ گفتگو نہیں کرتا. لیکن ابھی جب اس کو لگ رہا تھا شروع سے ہی کہ وہ ہار رہا ہے اور اس کو ہارنے کا خدشہ تھا، تو اس بنیاد پہ اب بات یہ ہے کہ پنک سٹیٹس ہیں. آپ کو ناظرین کو میں ایک چیز بتاؤں کہ امریکہ میں تین اصطلاحیں ہیں، ایک ریڈ سٹیٹس کی ہے جو ہم عموماً اپنے شوز میں دکھاتے ہیں لوگوں کو، اور ایک ہوتی ہے بلیو سٹیٹس، اور تیسری ہوتی ہے سوئنگ سٹیٹس. ریڈ سٹیٹس جو ہیں یہ جو اس کی ٹرمپ کی حامی ہیں وہ ریڈ سٹیٹس کہلاتی ہیں، بلیو سٹیٹس جو ہیں وہ جو بائیڈن کی حامی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور جو سوئنگ سٹیٹس ہیں وہ سٹیٹس ہوتی ہیں جن کا اوریجنلی کسی کو نہیں اندازہ کہ وہاں سے کون جیت کے آ سکتا ہے. ابھی ایسی سات ایسی سٹیٹس جس میں ماضی میں ٹرمپ جیتا تھا، ابھی اس میں جو بائیڈن جو ہے وہ بہت ہی آگے ہے. تو اس میں الیکٹورل کالج میں 270 نشستیں ان کو چاہیے، 270 ووٹ جس کو مل گیا وہ حکومت بنا لے گا، اور 270 کے فاصلے میں جو بائیڈن جو ہے بہت قریب ہے، ٹرمپ جو ہے وہ بہت زیادہ آگے ہے.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں اور پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. عزیز سامعین، جیسے کہ ہم گزشتہ چند دنوں سے اعلان کر رہے ہیں کہ 25 اکتوبر سے ہماری فریکوینسیز تبدیل ہو چکی ہیں، اور ان فریکوینسیز میں ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی. سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ درِ حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ درِ حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے۔ مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل، میرا درد دل سے عزیز تر، مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل، میرا درد دل سے عزیز تر، ہے جو درد سے بھی عزیز تر، طبیب کی بات ہے، ہے جو درد سے بھی عزیز تر، وہ میرے طبیب کی بات ہے۔ میں بروں لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام قرآن اور زندگی۔ سامعین، قرآن اور زندگی ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا، سماعت فرمائیے پروگرام قرآن اور زندگی، اور ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم عجل ولیک الفرج۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن اور زندگی میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم گفتگو کریں گے اہمیت توحید کے حوالے سے۔ یقیناً توحید ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات کیا ہیں، اور اس کے معنی اور مفاہیم کیا ہے، سب پر گفتگو ہوگی۔ اور اس گفتگو کو لے کر اسٹوڈیو میں حاضر ہیں عالی جناب مولانا ذیشان حیدر صاحب قبلہ، جن سے ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور معلوم کریں گے توحید کی حقیقت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ تو بغیر ریکارڈ کے چلتے مولانا کی خدمت میں اور ان کا استقبال کرتے ہوئے اپنے حاضرین سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے، پھر گفتگو ہوگی۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔ ہم آپ کا شکر گزار ہیں، یقیناً جو گفتگو ہے یہاں پر وہ واقعاً بہت امپورٹنٹ ہے زندگی میں، اگر یہ ہم نے نہیں جانا تو کچھ نہیں جانا۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں کہ جو زینت ہیں اس مجلس کی اور زینت ہیں اس نشست کی، جو اپنے سوالات کے ذریعے سے اور اپنی بہترین شرکت کے ذریعے سے اس مجلس کو زینت عطا کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو ہوگی اب مولانا سے، مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ۔ بریک کے بعد چلتے ہیں سیدھا مولانا کی خدمت میں، اور انشاءاللہ توحید کی کما حق ہو تو نہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ ایک حق تک اس کی ادائیگی ہو سکے۔ تو قبلہ، یہ توحید ہے، اگر انسانی زندگی سے اس کو نکال دیا جائے تو انسانی زندگی بس ایک لاش ہے چلتی ہوئی، جس کے اندر توحید نہ ہو اس کی کوئی ارزش نہیں ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ یہاں پر آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ معارف دینی میں توحید کی اہمیت کیا ہے، کہ جس کو اتنا قرآن میں جب ہم ذکر کرتے ہیں، جب قرآن تو سورۃ توحید پڑھتے سب سے پہلے وہاں پر یہی ہے قل ہو اللہ احد، تو توحید کا مرتبہ اور اس کی اہمیت معارف دینی میں کیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی توحید کو اس طرح سے قبول کریں جس طرح سے وہ چاہتا ہے۔
الہی آمین، الہی آمین۔
معارف دینی ایک بہت وسیع باب ہے جو دو حصے پہ تقسیم ہے، فروع دین اور اصول دین۔ فروع دین جو ہمارے عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن دوسرا حصہ اصول دین کا ہے۔ اصول دین میں سب سے پہلی چیز ہے توحید پروردگار عالم۔ یہ پوری کائنات اور اس کا پورا سسٹم اور یہ پورا نظام پروردگار کی توحید کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ کہ اگر پروردگار کی توحید نہ ہو تو یہ پورا نظام ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اور ہم انسان بھی پروردگار کی توحید ہی کی وجہ سے ٹکے ہوئے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ چونکہ ہمارے جسم کے اندر قوت ہے تو ہم باقی ہیں۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مقام دعا میں فرماتے ہیں، پروردگار ایک لحظے کے لیے بھی مجھے میری ذات پہ نہیں چھوڑنا، اگر تو نے مجھے میری ذات پہ چھوڑ دیا تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ اس پورے کائنات کا سسٹم اور پورے کائنات کا نظام توحید کی بنا پہ ہے۔ لہٰذا اتنی اہمیت ہے اس توحید کی اور اس کو سمجھنے کی کہ پروردگار نے مستقل ایک سورہ نازل کیا سورہ توحید کی شکل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جو تقریباً ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہی پڑھتا ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ اس سورہ کے اندر یہ ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ پروردگار ایک ہے تو کیسے ایک ہے، وہ سمد ہے تو کس طرح سے سمد ہے، یعنی اس کا شان نزول کیا ہے، کیوں پروردگار عالم نے اس سورے کو نازل کیا۔
جی، اب آپ نے جو اشارہ فرمایا یہاں پر کہ ہم کو سمجھنا چاہیے اس کا شان نزول کیا ہے، تو ہم چلتے یہیں سے گفتگو کرتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے، پھر انشاءاللہ پھر اس کے بعد دوسرے سوالات بھی آپ کے ساتھ۔
اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو انسان کو اس کی فطرت کی طرف بلاتا ہے، اور فطری دین ہے۔ البتہ دوسرے ادیان بھی جو پہلے آئے اسلام سے وہ بھی فطری تھے، لیکن ان کے انبیاء کے جانے کے بعد، رہنما کے جانے کے بعد، ان لوگوں نے اس دین کے اندر تخریب کاری کی، اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دی، لہذا وہ کہیں نہ کہیں وہ دین فطرت سے دور ہٹ گیا۔ عیسائی اور یہودی یہ دو بڑے دین ہیں جو اسلام کے مقابل میں ہیں، جس میں ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے ان کے ماننے والوں کی۔ انہوں نے آ کر رسول اکرم سے، مکے کی بات ہے کیونکہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ اپنے خدا کا حسب و نسب بتائیں۔ سوال یہ کہ یہ سوال کیوں کیا، اس لیے کہ وہ خود اپنے خدا کے سلسلے میں باپ اور بیٹے کے قائل ہیں۔ یہودی جناب عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور عیسائی جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں, اور خود عیسائیوں کا ایک دوسرا طبقہ ہے وہ تین چیزوں کو ملا کے خدا مانتا ہے, باپ بیٹا اور روح القدس. مکے میں جو یہودی اور عیسائی رہتے تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے پروردگار کا حسب و نسب بتائیے. حسب و نسب بتائیے نہیں, بتائیے کہ اس کا بیٹا کون ہے, اس کا باپ کون ہے. تو رسول اکرم تین دن تک خاموش رہے. تین دن کے بعد پروردگار عالم نے سورہ توحید کو رسول اکرم کے وجود کے اوپر نازل فرمایا. پھر آپ نے اس سورہ کی تلاوت کی, اور وہاں پہ دیکھیں احتیاط یہ کہ پروردگار نے رسول سے نہیں کہا کہ آپ کہیے, آپ اپنی طرف سے کہہ دیجئے کہ خدا ایک ہے. قل کا استعمال کیا کہ آپ کہیے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ آپ خود نہیں کہہ رہے ہیں, پروردگار کہلوا رہا ہے, کہیے کہ خدا ایک ہے. اور پھر اس پورے سورہ کو بیان کیا کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ اس کا کوئی باپ ہے, نہ وہ اس کا کوئی ہمسر ہو سکتا ہے. ہمسر سے مراد یہ کہ اس کے برابر کا. تو اس سورہ کے ذریعے سے رسول اکرم نے پروردگار عالم کی توحید کو ثابت کیا, اور یہ ثابت کیا کہ جس خدا کو تم مانتے ہو, جس کا کوئی بیٹا ہے یا جس کا کوئی باپ ہو سکتا ہے, ہمارا خدا ایسا نہیں.
جی ہاں, وہ تمہارا بنایا ہوا لیکن ہمارا خدا ایسا نہیں ہے. اور یہ گفتگو یہاں پر ایسے موڑ پر ہے کہ میں چاہوں گا کہ ضرور ہمارے حاضرین کو بھی اپنی گفتگو سے شریک کریں. تو میں یہاں چاہوں گا کہ توحید کے حوالے سے, چونکہ توحید بہت امپورٹنٹ ہماری لائف میں ہے, اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں ہے, اس حوالے سے آپ مولانا سے کیا سوال کرنا چاہیں گے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ.
میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ خدا کی ذات میں شرک کرنے کے سے کیا مراد ہے؟
جی, آپ نے جیسا کہ سوال ان کا ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ توحید میں اگر ایک تصور ہوتا ہے توحید کے مقابلے میں شرک کا, تو ذات خدا بندی میں شرک کا کیا مفہوم ہے یہاں پر؟
دیکھیں, شرک کے اصل معنی تو ہیں کسی چیز میں کسی کو شریک کرنا.
جی,
پروردگار کی ذات میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کے مقابل میں کسی کو لا کے کھڑا کر دینا.
جی,
یعنی اس بات کا قائل ہونا یا اس بات کو قبول کرنا کہ یہ کام اگر پروردگار کر سکتا ہے تو اس کے مقابلے میں یہ بندہ بھی کر سکتا ہے.
جی,
یعنی کسی کو پروردگار کے مقابل میں لا کر اس طرح سے کھڑا کرنا کہ گویا وہ دوسرا خدا ہو گیا ہے.
جی,
چاہے وہ خدا نہ مان رہے ہوں. مثال کے طور پہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں, بچہ مریض ہے.
جی,
اور آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بس آپ ہی بچا سکتے ہیں.
کیا بات ہے, یہ شرک ہو گیا.
ہاں, البتہ یہ شرک خفی ہے.
جی,
یہ شرک جلی نہیں ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کی دو قسمیں کی ہیں, خفی اور جلی. یہ اس طرح سے کہنا کہ ڈاکٹر صاحب آپ خود ہی آپ ہی بچا سکتے ہیں.
جی,
ڈاکٹر صاحب اپنے کو نہیں بچا سکتے.
جی,
تو آپ کے بچے کو کیا بچائیں گے؟ یہ جانا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک سسٹم ہے, لیکن جانے کے بعد اس بات کا عقیدہ رکھنا ہے کہ بچائے گا پروردگار عالم.
واہ, بہت.
یعنی تاثیر, چیزوں کے اندر تاثیر خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں ڈالتا.
بے شک,
اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ خدا کے علاوہ بھی کوئی اور ذات ہے کہ جو تاثیر پیدا کرتی ہے, تاثیر ڈالتی ہے, تو اس کو شرک کہتے ہیں.
جی,
لیکن یہاں پہ اب مفہوم چونکہ شرک کا ایسا ہے کہ جس میں لوگ مغالطے میں پڑ جاتے ہیں. اگر ہم مثال کے طور پہ کسی سے کچھ طلب کرتے ہیں, ہم نے آپ سے قلم مانگا.
جی,
تو یہ قلم مانگنا شرک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم قلم آپ سے جب مانگ رہے ہیں تو آپ کو خدا سمجھ کے نہیں مانگ رہے ہیں.
جی,
ہم اس بات کے قائل ہیں کہ آپ کو بھی خدا نے دیا ہے.
جی,
بس فرق یہ کہ اس وقت قلم آپ کے پاس ہے, ہمارے پاس نہیں ہے.
لہذا
معصومین سے جب ہم طلب کرتے ہیں کوئی چیز, تو اس طرح سے نہیں طلب کرتے کہ معصومین معاذ اللہ خود خدا ہو گئے.
جی,
نہیں, چونکہ ہم ایک ایسی مخلوق ہیں کہ جو گناہوں کی وجہ سے ناقص ہیں. پروردگار ایک ذات کامل ہے, کمال محض ہے. ظاہر کہ کمال محض کے پاس اگر کسی ناقص کو جانا ہو تو نہیں جا سکتا. اگر بیچ میں کوئی ایک واسطہ, ایک رابطہ ہو کہ جو ہم کو وہاں تک لے کے جائے, تو ہم معصومین کے ذریعے جو پروردگار سے طلب کرتے ہیں وہ صرف واسطے کی بنا پہ طلب کرتے ہیں. یہ معصومین واسطہ قرار پاتے ہیں بندے اور خدا کے درمیان.
بہت خوب اور بہت بہترین آپ نے اشارہ کیا. تو یہاں پر پھر اس کا مفہوم کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم واسطہ قرار دیتے ہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو, تو یہاں پر ایک چیز اور آتی ہے کہ جہاں پر قرآن کی آیت ہے نانو اقرب و علیہ من حبل الورید, کہ اللہ شہرہ کے حیا سے بھی زیادہ قریب ہے. اس کے بعد کہ ہم صابرین کے ساتھ ہیں, جب اللہ نے میت کا خود اعلان کیا ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے, یہاں پر واسطہ ایک. دوسرا, میت کا یہاں پر کیا معنی ہے, ساتھ ہونے کا کیا معنی ہے یہاں پر؟
قرآن مجید میں چندین مقام پر پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, یا بندوں نے کہا ہے کہ میں پروردگار ہمارا ہمارے ساتھ, ان اللہ معانا.
جی,
پروردگار ہمارا ہمارے ساتھ ہے. دیکھیں, جب بھی معیت اور ساتھ ہونے کا تصور پیش آتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں جسم تصور میں آتا ہے.
جی,
کیا کہتے ہیں, یہ ان کے ساتھ ہیں. تو یہ ان کے ساتھ ہیں, یعنی ان کا جسم ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے. لیکن جب ہم خدا سے کے سلسلے میں یہ بات کرتے ہیں کہ خدا بندوں کے قریب ہے, بندوں کے ساتھ ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ خدا کا معاذ اللہ کوئی جسم ہو. وہاں پہ معیت کا تصور بہترین, واقعا توحید کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. امیر مومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز میں خدا کی معیت کا تصور پیش کیا ہے, فرماتے ہیں کہ ما کل شے لا بمقارنہ, پروردگار ہر شے کے ساتھ ہے, ہر بندے کے ساتھ ہے, کائنات کی ہر شے میں پروردگار کا وجود ہے, کوئی بھی شے پروردگار کے وجود سے خالی نہیں ہے, لیکن وہ کسی سے ملا نہیں ہے, کیونکہ ملنا جسم کی خاصیت ہوتی ہے.
بہترین. واقعا یہاں پر دنیا سوچے کہ میت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں کہ جسم ملے. میت کا کیا مفہوم ہے یہاں پر ہم ضرور آپ سے معلوم کریں گے, لیکن ایک وقفے کے ساتھ. ناظرین, ہماری گفتگو اس میت کے حوالے سے جو توحید سے وابستہ ہے, اس حوالے سے گفتگو ہماری جاری رہے گی, مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے, اور یہاں پر توحید کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, اہمیت توحید کے حوالے سے, اور جو گفتگو تھی معیت کے حوالے سے, ساتھ ہونے کے حوالے سے, اللہ کا جو ہمارا ساتھ ہونے کا اعلان ہو رہا ہے قرآن میں, اس کے حوالے سے مولانا یہاں پر ایکسپلین کر رہے تھے. چلیں گے خدمت میں مولانا کی, جو آپ یہاں پر ارشاد فرما رہے تھے کہ معیت کا جو ایک نہج و بلاغہ کے آپ کلمات کو ذکر کر رہے تھے مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے, کہ جس طریقے سے آپ نے پیش کیا کہ معیت کا مطلب یہ نہیں کہ مقارنت پائی جائے, میں چاہوں گا کہ اسی گفتگو کو آپ بہتر انداز میں جیسا پیش کر رہے ویسے میں ناظرین کے سامنے پیش کر رہے.
امام نے جو فرمایا کہ ہر شے کے ساتھ ہے, ما کل شے لا بمقارنہ, یعنی ملا نہیں ہے. ملنا پروردگار کی خصوصیت میں سے نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وغیر کل شے لا بمزائلہ, اور ہر شے سے جدا ہے لیکن اس کی جدائی اس کو بے خبر نہیں بناتی.
کیا بات ہے, سبحان اللہ.
ملنے کی وجہ سے وہ کسی کے بغل میں آ کے نہیں بیٹھتا, جدائی کی وجہ سے بے خبر نہیں ہوتا. عموماً ہمارے کیا ہوتے ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں تو بے خبر ہو جاتے ہیں,
کوئی خبر نہیں ہوتی جس سے جدا ہو.
لیکن پروردگار اپنے بندے کے ہر عمل کے اوپر ناظر ہے. علم یعلم بان اللہ یرا, کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں کہ پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فشہد قربا فشہد النجوا, اتنا قریب ہے اپنے بندے سے کہ بندہ جو نجوا کرتا, نجوا کہتے ہیں کسی کے کان میں جا کر باتیں کرنا, ہاں, یعنی کوئی اور نہ سننے پائے. وہ جو ہم کسی کے کان میں خاموشی سے بات کرتے ہیں, پروردگار وہ سنتا ہے, اتنا قریب ہے.
سبحان اللہ.
بعودا فلا یورا, لیکن دور اتنا ہے کہ
دکھائی نہیں دیتا. کیا بات.
لہذا پروردگار کے لیے جسم کا تصور محال ہے. پروردگار کے لیے مقارنت کا اس طرح سے جیسے ہم ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں وہ محال ہے, لیکن پھر بھی وہ ہر بندے کے ساتھ ہے, کائنات کی ہر شے کے ساتھ اس کا وجود ہے.
بے شک. بہترین. میت کے مفہوم کو آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیا, اور اب میں آپ کے سامنے چاہوں گا کہ ایک ایسا سوال جس کے دنیا میں شاید لوگوں نے سوچا ہو اور جواب بھی یقیناً آپ جیسے بزرگان دیتے ہیں. ایک طرف خدا یہ کہہ رہا ہے کہ لن ترانی, مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو اور اس کو دیکھا نہیں جا سکتا, اور نبی سے بہتر کون جانے گا اس چیز کو. جناب موسیٰ نے ایسا تقاضا خدا وند عالم سے کیا کہ پروردگار اپنے آپ کو دکھا دے مجھے, جبکہ نبی سے بہتر خدا کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا, ائمہ اور اولیاء سے بہتر. تو ایسا تقاضا جناب موسیٰ کا خدا وند عالم سے کیوں تھا؟
جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک بڑے عظیم نبی ہیں
جی,
اور ان کو شرف حاصل ہے پروردگار سے گفتگو کا, اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہتے ہیں
جی.
اور اگر زندگی کو اٹھا کے دیکھیں گے جناب موسیٰ کی, جو مشکلات اور پریشانی میں زندگی گزری ہے ولادت سے لے کے آخری عمر تک
جی,
ان مشکلات کو جھیلنے کے بعد تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے خدا کے سلسلے میں یہ تصور رکھے کہ اس کو دیکھے
جی.
لیکن بہرحال قرآن نے کہا ہے, جناب موسیٰ کی ترجمانی کی ہے, رب ارنی انظر الیک, پروردگار مجھے دکھا اپنی وجود کو. تو یہ سازگاری نہیں ہے کہ وہ بندہ کہ جس نے فرعون کے دربار میں خدا کو دیکھا ہو, اس کی نشانیوں کو دیکھا ہو, وہ جب بچپنے میں تابوت میں ماں نے رکھ کے پانی کے حوالے کر دیا تھا, وہاں خدا کی نشانی کو دیکھا ہو, دس سال تک جا کر جناب شعیب کی خدمت میں رہے, وہاں خدا کی نشانی کو دیکھا ہو. لہذا بزرگان کہتے ہیں کہ یہاں پر جو تقاضا کیا ہے جناب موسیٰ نے, چونکہ جناب موسیٰ کا کام تھا تو کوہ طور پہ جا کے خدا سے گفتگو کرنا
جی,
بار بار جا کے باتیں کرنا, اب وہ مسلسل ایک سلسلہ ہے وہ کوہ طور پہ جانے کا. لہذا ایک دفعہ جب پلٹ کے آئے اور وہاں کی باتیں بیان کی اب اپنی قوم سے تو قوم مچل گئی. اس نے کہا کہ جناب موسیٰ ہم آپ کے خدا کو دیکھیں گے. تو جناب موسیٰ نے جو خدا کو دیکھنے کا تقاضا کیا وہ امت کی وجہ سے کیا, یعنی امت دیکھنا چاہتی تھی. لہذا پروردگار نے جب جواب دیا تو کیا کہا, لن ترانی, موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. اس کے مطلب ہے کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے, جناب موسیٰ نہیں دیکھ سکتے, جناب موسیٰ کی قوم نہیں دیکھ سکتی, لیکن خدا کو دیکھنے کا طریقہ, وہ دیکھنے کا طریقہ کیا ہے. ایک دن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کے ایک صحابی آئے, ذعلب یمانی, کہ نجیب البلاغہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے. انہوں نے آ کے امام علی سے پوچھا کہ مولا آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں کبھی اس کو دیکھا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ میں جس خدا کو دیکھوں نہیں اس کی عبادت کیسے کروں. تو ذعلب جانے لگے تو امام نے روکا, کہا ذعلب بیٹھو, بات کو پورے مکمل سن کے جاؤ. کہا مولا کیا ہے؟ کہا یہ نہ سوچنا کہ خدا کو ان مادی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے, خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. کہ ایک چیز ہے واقعی ہر انسان کی زندگی میں پیش آتی ہے, وہ اگر محسوس کر لے جائے تو وہی اس کی بندگی کا کمال ہے. کہ پوری جتنی زندگی ہم گزارتے ہیں اللہ ایک موقع ہم کو ضرور دیتا ہے کہ جب اس کا وجود ہمارے سامنے آ جاتا ہے.
جی,
دعا یہ کرنا چاہیے کہ جب اس کا وجود ہمارے سامنے آئے تو ہم اپنی دل کی آنکھوں سے اس وجود کو دیکھ لیں. امام نے کہا کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. تو جناب موسیٰ کی قوم نے یہ اصرار کیا تھا کہ ہم خدا کو دیکھیں گے, تو پروردگار نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی قوم کو کچھ لوگوں کے لے کے آئیے, پہاڑ کے اوپر ایک نور چمکے گا, ایک بجلی چمکے گی, اگر اس بجلی کو دیکھ لیا تو سمجھو ہم کو دیکھ لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب تو مر گئے اور خود جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے. مطلب جناب موسیٰ کی ذات سے یہ بعید ہے کہ وہ پروردگار کو جسمی طور سے دیکھنے کا تقاضا کرے.
جی ظاہر, جیسا کہ آپ کے بقول وہ ترجمانی کرنے
قوم کی ترجمانی
تھی. اور یہاں پر وقت ہے آپ کی اجازت ہو تو ہم ضرور اپنے بزرگان کو بھی اپنی گفتگو میں شریک کرنا چاہیں گے. آپ اس توحید کے حوالے سے یہاں پر کیا سوال کرنا چاہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نجل البلاغہ میں, خدایا تیرے لیے کوئی عدد نہیں ہے. اور امام سجادہ علیہ السلام صحیفہ سجادہ میں فرماتے ہیں, خدایا وحدانیت کی عدد تیرے لیے, اس سے کیا مراد ہے؟ یہ دو باتیں آپس میں ٹکراتے ہیں.
بہت خوب جی قبلہ, یہ جو ان کا سوال ہے انہوں نے ظاہراً عدد کو پکڑا ہے, اور اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک طرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تیرے لیے کوئی عدد نہیں ہے, اور وہاں پر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وحدانیت کا عدد تیرے لیے ہے, تو یہ عدد کو کیوں ایک جگہ منع کیا جا رہا ہے اور جگہ استعمال کیا جا رہا ہے؟
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب نجی بلاغہ میں پروردگار کی تعریف کرتے ہیں تو وہاں پہ فرماتے ہیں کہ لا بعددین,
جی
تو ایک ایسا واحد ہے کہ جس کے لیے کوئی عدد نہیں ہے. صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا ہے جس میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, لکا یا الہی وحدانیت العدد,
جی
پروردگار وحدانیت کا عدد تیرے لیے ہے.
جی
بظاہر لگتا ہے کہ یہ دو باتیں آ کے ٹکرا گئی,
جی
وہاں کہتے ہیں عدد نہیں ہے تیرے لیے, یہاں کہتے ہیں عدد ہے. یہ اس میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ جمل میں مشغول تھے اور وہ جنگ جاری تھی, تو وہاں پہ ایک شخص آیا امام کے پاس.
جی
اب بہترین یہ واقعہ ہے خدا کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے. اس نے آ کے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ خدا ایک ہے تو کیسا ایک ہے؟
جی
تو وہ جو اصحاب وہاں پہ کھڑے تھے وہ ناراض ہو گئے, کہنے لگے یہ کوئی موقع ہے جنگ کے
ایسے سوال کرنے کا,
کرنے کا. تو امام نے کہا نہیں, اس کو چھوڑو, اس نے سوال صحیح کیا, اس کا جواب چاہیے. تو وہاں پہ امیر مومنین نے فرمایا کہ چار طرح کی چیزیں ہیں, جو دو چیزیں اللہ کے لیے جائز ہیں عدد کے حساب سے اور دو چیزیں جائز نہیں ہیں.
جی
دیکھیے, ایک کہتا ہے توحید عددی.
جی
توحید عددی کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کے پاس ایک کتاب ہے,
جی
تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کے پاس دوسری ہوگی.
جی
توحید عددی کے مطلب یہ, امام بھی فرماتے ہیں کہ لا بعددین سے مراد یہ کہ خدا ایک ایسا ایک ہے کہ جس کے مقابلے میں دو نہیں ہیں.
بہت خوب,
ہمارے ہم ایک ہیں, ہمارے مقابلے میں کوئی دوسرا ہوگا, کوئی تیسرا ہوگا, کچھ ہوتا ہے. خدا تنہا ایک ہے, اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا ہے.
جی
تو امام فرماتے ہیں کہ یہ کہنا پروردگار کے لیے کہ وہ ایک ایسا واحد ہے, تو واحد سے مراد عددی نہیں ہے.
جی
کوئی دوسرا عدد نہیں اس کے مقابلے میں,
واحد کے مقابلے میں ثانی نہیں,
انسانی نہیں ہے. مثلا کہتے ہیں آپ کے پاس ایک مشین ہے تو دوسرے کے پاس دوسری مشین ہے,
بے شک,
لیکن پروردگار ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ہے تو کوئی دوسرا ہے, نہ بس وہی ایک ہے,
منحصر ہے, بس
وہی منحصر ہے, کوئی اور نہیں ہے. لہذا اس مرحلے میں آ کے امیر مومنین فرماتے ہیں کہ خدا کو اس طرح سے ایک نہیں مانو,
جی
بچپنے میں جو ہمارے ماں باپ ہم کو پڑھاتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ پروردگار کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, تو ہم اس وقت نہیں سمجھتے کہ اللہ ایک کیسا ہے, لیکن جب ہمارے اندر شعور آتا ہے تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا دو کی طرح ایک نہیں ہے, کہ اس کے مقابلے میں دو ہو منع کیا. دوسری بات فرماتے ہیں مولا کہ خدا کی کوئی نو نہیں ہے, عدد نوئی کا انکار کیا, یعنی ایسا نہیں کہ خدا ایک ہے اس کے نو کا کوئی اور موجود ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ زید ہے تو زید کے نو کا ایک دوسرا انسان بکر بھی موجود ہے نا, خدا کی نہ نو عددی پائی جاتی ہے نہ نو جنسی پائی جاتی ہے, نہیں نہ اس کے جنس کا کوئی نہیں, وہ تنہا ہے ذات. یہ دو چیزیں خدا کے لیے عدد کے اعتبار سے محال ہیں, یعنی اس طرح سے ہم خدا کو ایک نہیں مان سکتے. لیکن دو چیزوں کے بارے میں امام فرماتے ہیں جائز ہے. وہ کیا ہے کہ ہم کہیں کہ خدا ایک ہے, مراد یہ ہے کہ اس کا کوئی جز نہیں ہے, نہ خارج میں, نہ ذہن کے اندر, نہ اس کائنات کے اندر, بس ایسا ایک ہے کہ کوئی جز نہیں پایا جاتا, یہ جائز ہے کہیں کہ اللہ ایک ہے. دوسرا جو چیز عدد کے حساب سے پروردگار کے لیے جائز ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار کی کوئی نظیر نہیں ہے, کوئی مثل نہیں ہے. خدا ایک ایسا ایک ہے کہ جس کی کوئی مثال, کوئی نظیر نہیں ہے, لیسا کا مثل ہی شے. یہاں پہ جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں کہ لا بعدد مراد یہ کہ عدد نوعی نہیں ہے پروردگار, اس کا کوئی جنس نہیں ہے, اس کا کوئی مثل نہیں ہے. وہاں پہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں لکا یا الہی وحدانیت العدد, یعنی پروردگار عدد ایک صرف تیرے لیے ہے اور کسی کے اوپر ایک آ ہی نہیں سکتا ہے, یعنی ایک کا عدد تیرے لیے ہے, تیرے علاوہ اگر کوئی کہے کہ میں ایک ہوں وہ جھوٹا ہے. لہذا بعض بزرگان کہتے ہیں جو عدد ہے, گنتیاں ہیں, یہ دو سے شروع ہوتی ہیں, ایک سے شروع نہیں ہوتی, ایک عدد میں شمار نہیں ہوتا, ایک فقط پروردگار کے لیے شامل ہے.
گنتیاں دو سے شروع کریں گے,
گنتیاں دو سے شروع کریں گے.
اور بہترین انہوں نے, ہمارے بزرگوار نے یہاں پر سوال کیا اور واقعاً اس سے بھی بہترین یہ تھا کہ آپ نے اس کا بہترین طریقے سے عام فہم زبان میں آپ نے اس کا جواب دیا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور بہترین معلومات کو ہمارے ناظرین کے حوالے کیا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ بزرگان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بیش قیمت سوالوں سے ہمارے ناظرین کو ان کے جوابات سے آگاہی فرمائی. ہم تمام بزرگان کے شکر گزار ہیں. زندگی میں اگر توحید ہے تو ہم کامیاب ہیں, کوشش یہ کریں کہ کبھی بھی توحید کے مقابلے میں جو چیزیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں اثر انداز نہ ہونے دیں. کوئی بھی شے دنیا میں لا مؤثر فی الوجود الا اللہ, اگر موجودات میں کوئی تاثیر گزار ہے تو صرف ذات خداوند عالم ہے. اس تصور کے ساتھ اپنی اگر زندگی کو نے گزارا تو یقیناً ہماری توحید بھی باقی رہے گی اور ہم خدا کے سامنے سرفراز بھی ہوں گے. جہاں بھی رہیں کامیاب رہیں اور اپنی دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.